بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، رسالة كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے المضطرب پر. شیخ فرماتے ہیں المضطرب الف تعریفه با حکمه. مضطرب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہم جانیں گے آج کے درس میں. اس کا حکم کیا ہے محدثین کے نزدیک، اضطراب کا لفظ جو ہے، اضطراب کا لفظ جو ہے، السلام ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب ہے کسی چیز میں خلل یا نظام یا سسٹم کی خرابی کو کہتے ہیں. کسی چیز میں خلل پیدا ہو جائے یا سسٹم کی خرابی پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اضطراب ہو گیا. اور یہ لفظ عام طور پر سمندر کی موجوں آپس میں ٹکرانے سے لیا گیا. جو سمندر کی موج آپس میں ٹکراتی ہیں اضطراب کہتے ہیں اضطرب البحر. المضطرب جیسا فرماتے ہیں الف المضطرب، یعنی جیسا تعریف بیان کریں مضطرب کی، کیا تعریف ہے. مختلف الرواۃ فی سنده، مضطرب وہ ہے جس میں یا جس روایت میں، ہم حدیث بعد میں حدیث کی جگہ روایت لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ روایت میں سب شامل ہیں، اثر ہے یا حدیث ہے، دونوں شامل ہوتے ہیں. اگر حدیث کا لفظ کہوں گا میں تو سننے والے کے ذہن میں یہ آئے گا صرف حدیث کی بات کر رہے ہیں اور اثر کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور اثر کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں صحابی کا قول ہو یا تابعی کا یا تبع تابعی کے ان سے پہلے کسی کا قول ہو، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا وصف ہو یا اقرار ہو. المضطرب مختلف الرواۃ فی سنده، یہ وہ روایت ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی، الرواۃ یعنی جمع ہے راوی کی، فی سنده جس روایت میں اختلاف ہو راوی، ایک راوی یا ایک سے زیادہ راویوں کے بیچ میں روایت کی سند میں، او متنہ یا اس کے متن میں، وتعذر الجمع فی ذلک والترجیح، اور جمع روایات کو جمع کرنا بھی ناممکن ہو اور ترجیح بھی ناممکن ہو، اسے کہتے ہیں مضطرب. یعنی دوسرے لفظوں میں مضطرب وہ روایت ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا اختلاف بخوبی نمایاں اور واضح ہو، اور جمع یا ترجیح کرنا ناممکن ہو جائے. اس کا مطلب ہوا کہ مضطرب یا اضطراب سند میں بھی ہو سکتا ہے، اضطراب متن میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں مثالہ، اس کی مثال، یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اضطراب اگر سند میں ہو یا متن میں ہو. عام طور پر مثال سند کے متعلق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثالہ، اس کی مثال یہ ہے، ما روی وہ روایت جو روایت کی گئی، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اراك شبت، میں دیکھ رہا ہوں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بوڑھے ہو گئے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود نے، یعنی سورت ہود نے اور ہود جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اس روایت کو. اچھا، اب یہ روایت مضطرب ہے. کیوں مضطرب ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فقد اختلف فیہ علی نحو عشرۃ اوجہ، اس ایک روایت میں 10 قسم کا اختلاف پایا گیا، ایک میں 10 قسم کا. فروی موصولا و مرسلا، بعض نے روایت کیا موصول مکمل سند کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری سند متصل ہے، جڑی ہوئی ہے. اور وہ مرسلن، اور بعض نے مرسل روایت کیا ہے، یعنی تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. مرسل میں، مرسل کون سی روایت ہوتی ہے؟ جو تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں براہ راست، بیچ میں یا دوسرا تابعی ہو یا صحابی نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں بیچ میں کون نہیں ہے. وروی من مسند ابی بکر و عائشہ و سعد، اور یہ روایت مسند ابو بکر صدیق اور سید عائشہ و سید سعد کے مسند میں بھی روایت پائی گئی. کسی نے کہا مسند ابو بکر صدیق میں، یعنی راوی ابو بکر صدیق صحابی، کسی نے کہا نہیں راوی سید عائشہ ہے، کسی نے کہا نہیں راوی سید سعد ہیں. الى غیر ذلك من الاختلافات، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی اختلافات ہیں اس ایک روایت کے متعلق. التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، جس میں نہ تو ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں سب کو، اور نہ ہی یہ بیان کر سکتے کون سی راجح ہے کون سی مرجوح ہے. اگر جمع ہو جائے تو الحمدللہ، کیا اسے کہتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو، جس کا تعارض نہ ہو اس کو کہتے ہیں محکم. اب دو روایتیں ہیں، تعارض ہے ہی نہیں، ایک روایت اس کا معارض نہیں ہے کوئی، محکم ہے. اگر دو معارض ہے لیکن جمع ہو سکتا ہے مختلف الحدیث، ٹھیک ہے نا، اب جمع ہو گئی مختلف الحدیث تھی لیکن جمع ہو گئی ہے، اور جمع ہونے کے بعد دونوں صحیح ہوتی ہیں، دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جمع کا کیا مطلب ہے؟ کہ دونوں پہ عمل کیا جائے، دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے. اگر نہ ہو سکے راجح مرجوح، اگر یہ بھی نہ ہو سکے ناسخ منسوخ، نہ ہو سکے مضطرب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَجَبَ، اچھا یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کے اختلاف میں یہی روایت ہے، متن ایک ہے شیبت نہود و اخواتها، یہ متن ہے، لیکن سند جو ہے جو راوی بیان کر رہا ہے، اصل میں امام دارقطنی نے العلل الوارد فی الحدیث النبوی ان کی تصنیف ہے، یعنی نیچے لکھا فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، شاید یہاں پہ نہیں ہے، جو میرے پاس اس خصوص میں موجود ہے. تو امام دارقطنی نے بڑی تفصیل سے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور ساری علتیں جمع کر دی ہیں، ساری علتیں جو بھی اس میں ہیں، جو بھی اضطراب ہے، جو بھی اختلاف ہے، سب کو بیان کیا ہے. ابو اسحاق السبیعی کے اوپر جو راوی ہیں سب ایک ہیں، جو نیچے ہیں ان کے شاگرد ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے. بعض نے موصول روایت کیا ہے اسی روایت کو، بعض نے مرسل کیا ہے، بعض نے سید ابو بکر صدیق سے روایت کیا ہے، بعض نے سید عائشہ سے کیا ہے، بعض نے سید سعد سے کیا ہے. اب یہ جو اختلاف پایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ ان میں سے ایک ایسا راوی ہے جس کا حافظہ اور ضابطہ جو ہے کمزور ہے. جب ضابطہ کمزور ہو جائے تو حدیث کی کون سی شرط میں خلل پڑ جاتا ہے؟ تیسری شرط، پانچ شرطیں میرے بھائی یاد رکھیں، اتصال السند، عدالت الرواہ، ضبط الرواہ، عدم الشذوذ، عدم العلہ، شاذ نہ ہو، علت کوئی بھی نہ ہو. یاد ہیں پانچ؟ پانچ فنگر سے چھوٹے سے شروع کریں، سند متصل ہو، یا بڑے سے شروع کریں، سند سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے نا، سند متصل ہو. نمبر دو، راوی عدل ہو، یہ شہادت کی انگلی ہے. نمبر تین، ضبط الرواہ، حافظہ چوٹی کا ہو یا اسے تھوڑا کم ہو کوئی حاجت، لیکن جیسے سنا ہے ویسے روایت کرتا ہو، جو اس کو محفوظ کیا ہے سینے میں یا کتاب میں اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بہتر کی ہو. نمبر تین، نمبر چار، عدم الشذ، شاد نہ ہو، شاید میں دوسرے طرق سے روایت آتی نہیں رہی، کوئی تعارض تو نہیں دوسری روایت کے ساتھ، تعارض ہے تو ہم دیکھیں گے کس میں زیادہ ثقات ہے کس میں کم ہے، کون سی راجح ہے کون سی مرجوح ہے، جو راجح ہے وہ محفوظ ہے، جو مرجوح ہے وہ شاذ ہے، تو شاذ ضعیف ہے. اور چوتھے نمبر پر علت کوئی بھی نہ ہو، تدلیس علت ہے، ارسال علت ہے، انقطاع السند علت ہے، علت خفیہ بھی ہو سکتی ہے جیسے تدلیس ہے، علت ظاہرہ بھی ہو سکتی ہے جیسے معضل ہے، یا منقطع السند معلق جیسے میں نے بیان کیا تھا پہلے. تو اضطراب کیا ہوتا ہے کہ راوی جو ہے اس کا حافظہ اتنا تیز نہیں ہوتا تو وہ بھول جاتا ہے میں نے سنا کیسے اپنے استاد سے، اور صحابی کون سا تھا. بعض اوقات ابوبکر صدیق کا نام لے لیتا ہے وہی راوی، بعض اوقات سیدنا عائشہ کا نام لے لیتا ہے وہی راوی، بعض اوقات سیدنا سعد کا نام لے لیتا ہے وہی راوی، بعض اوقات متصل پوری سند کر دیتا ہے اور بعض اوقات وہی راوی جو ہے اسے مرسل بیان کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ سند میں اضطراب ہے، اضطراب ہے کہ نہیں، یعنی سسٹم میں کوئی خرابی ہے، اس سند میں کوئی خرابی ہے کہ وہ راوی جو ہے بعض اوقات کیسے بیان کرے بعض اوقات کیسے بیان کر رہا ہے. جیسے کہ متن میں اگر راوی کا حافظہ کمزور ہو اور متن صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس میں علت ہے کہ راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے غلط بیانی کی ہے، یعنی جو ثقات راوی ان سے مخالفت کی ہے اس نے حافظہ کمزوری کی وجہ سے. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ سند کے متعلق اضطراب ہو گیا ہے، یہ اضطراب سند کے اندر ہے. بات واضح ہوئی؟ اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَجَبْ، اگر جمع کر سکتے ہیں ان طرق کو جتنے بھی ہمیں راستے ملے ہیں ان راویوں سے، اگر جمع ہو سکتے ہیں تو جمع کرنا واجب ہے. وَانْتَفَى الْإِضْطِرَابُ، اور اضطراب کی نفی ہو گئی، یعنی مضطرب نہیں ہے. اگر ہم ان کو جمع کر سکتے تو ہم یہ کہتے کہ یہ ایسے طرق ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور یہ حسن غیر کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی راوی ہے یا جو اس جیسا راوی ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی غلطی کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جتنے بھی طرق آئے ہیں سب ایک ہی جیسے غلطی کر رہے ہیں، یعنی جس سے غلطی ہوئی ہے ابو اسحاق سے بھی ہے کہ جو بھی شاگرد تھا جس سے بھی غلطی ہوئی ہے اس نے جیسے بیان کیا، بعض اوقات اس نے موصول بیان کیا، بعض اوقات اس نے مرسل بیان کیا، بعض اوقات سیدنا عائشہ سے بیان کیا، بعض اوقات سیدنا ابوبکر صدیق سے بیان کیا، بعض اوقات سیدنا سعد سے بیان کیا. تو یہ اضطراب واقع ہو گیا سند کے اندر. اب دوسری مثال شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، اختلاف الروایات فی ما احرم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. اب جیسے جمع کی بات کر رہے ہیں، اب بعض روایات ایسی ہوتی ہیں ظاہراً تو اس میں ٹکراؤ ہے، کیا جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب جمع کی مثال شیخ صاحب دے رہے ہیں کیونکہ اوپر شیخ صاحب بیان کیا اگر جمع ہو سکے تو ہم جمع کریں گے، سب پہ عمل کریں گے، اگر جمع نہ کر سکے تو پھر باقی جو ترجیح ہے یا ناسخ منسوخ ہے یا اضطراب باخر میں آتا ہے. لیکن جمع ہو جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے. شیخ صاحب کا کہنا کہ یہ مطلب ہے اگر جمع ہو سکے کسی ذریعے سے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے. اب مثال اس کی بیان کریں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اختلاف الروایات فی ما احرم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. مختلف روایات آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام بعد حجۃ الوداع میں، کیا اختلاف تھا روایات میں. ففی بعضها انه احرم بالحج، بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کے لیے احرام باندھا، صرف حج کے لیے، یعنی افراد، جب صرف حج کی بات، یعنی افراد کی نیت کی. وفی بعض انہ تمتع، اور بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا. وفی بعض انہ قرن بین الحج بین العمرۃ والحج، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران حج کیا. اب حج کی نیت تو ایک ہے، جب حج نیت کرتے ہیں ایک نیت کرتی ہے، تین تین نیتیں کرتا ہے، نیت تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن روایات مختلف آئی ہیں. جو ہم تک روایت پہنچی ہیں صحیحین میں یا دوسری کتابوں میں، کسی روایت میں ہے کہ افراد کی نیت کی تھی، صرف حج کی، احرم بالحج. دوسری روایت میں احرم بالحج والعمرہ. تیسری میں ہے قرن بین الحج والعمرہ. اور روایت میں تمتع بالحج والعمرہ. اب یہ جو روایات ہیں سننے والا کو سمجھے گا کہ مختلف نیتیں ہیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا تناقض بين ذلك، ان میں تناقض ہے ہی نہیں، ٹکراؤ ہے ہی نہیں، یعنی جمع ہم کر سکتے ہیں ان سب روایات کو. اب جمع کیسے ہوں گی؟ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں فانه تمتع تمتع قران، جو تمتع کیا تھا وہ تمتع قران کیا تھا، قران کا تمتع. اچھا، وافرد اعمال الحج، اور جو حج کے لیے کی تھی حج کے اعمال کو الگ سے کیا اعمال الحج. وقرن بين النسكين العمره والحج، وقرن بين النسكين العمره والحج، فكان قارنا باعتبار جمع النسكين. اور قران کیسے ہو گیا کہ حج عمرہ کو دونوں کو اکٹھے ملا لیا. ومفردا باعتباره، اچھا، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، دونوں کو جمع کرنے سے قارن ہو گئے. ومفردا باعتبار اقتصار على احد الطوافين والسعيين. مفرد کیسے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ہی سعی کیا تھا, ورنہ اگر تمتع ہوتا دو طواف دو سعی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف القدوم کیا, سیر حج نہیں کی, 7 تاریخ کو منا چلے گئے, پھر 10 تاریخ کو سعی ایک کیا. اگر تمتع ہوتا جیسے کہ تمتع کی نیت ہوتی الگ الگ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو طواف دو سعی کرتے, سعی الگ سے ہوتی, یعنی طواف دو ہوتے, طواف ویسے دو کیے, ایک قدوم ہے جو نفل ہے, طواف الافاضہ جو رکن ہے وہ کیا 10 تاریخ کو, اور طواف الافاضہ کے بعد کیا سعی الحج جو رکن ہے. تو افراد کی نیت کیسے ہوئی کہ صرف افراد حج کے عمل کا افراد کیے, دو سعی نہیں کیے, یعنی ٹھیک ہے. قران کیسا تھا, حج عمرہ دونوں اکٹھے کیے. تمتع کیسا تھا, شیخ صاحب فرماتے ہیں ومتمتعا باعتبار ترفه بترك احد السفرين, ایک سفر میں دونوں نیتیں ہو گئی, حج کی اور عمرہ کی. تمتع کیوں کہتے ہیں تمتع کو, آپ جانتے ہیں, اس لیے کہ عام طور پہ اگر کسی نے حج کرنا ہو تو ایک سفر کرتا ہے, عمرے کے لیے دوسرا سفر کرتا ہے. اس سفر کی پریشانی کتنی ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب, سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے, تکلیف اور مشقت ہے. یہ صحیح کی روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص ایک ہی سفر میں حج و عمرہ دونوں کر لے تو مزے ہے کہ نہیں, مزے ہوگا کہ نہیں, تمتع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو قران حج تھا, یعنی حج جو کیا تھا وہ قران تھا, اسے قران کو افراد بھی کہا گیا. احرم بالحج کیوں, کیونکہ عمل افراد کے کیے, افراد اور قران کے دونوں ایک جیسے عمل ہیں, صرف ایک فرق ہے قربانی کا. افراد میں اور قران میں دونوں ایک جیسے عمل ہیں سارے, فرق صرف کس میں ہے, قربانی میں, کہ قران میں قربانی ہے افراد میں قربانی نہیں ہے. تمتع اور ان دونوں میں کیا فرق ہے, کہ تمتع میں عمرہ الگ سے کریں گے اور حج الگ سے کریں گے, یعنی احرام اتار کے پھر نیا احرام باندھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام جو باندھا تو اتارا نہیں تھا, انہوں نے حج جو کیا تھا قران کیا تھا. تو یہ جو روایت آئی ہے احرم بالحج کان متمتعا یا احرم بالحج والعمرہ یا کان قارنا, جمع ہو سکتی ہیں کہ نہیں, جمع ہو سکتی ہیں. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں وان امکن الترجیح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب ایضا. اب تیسری سٹیپ ہے, پہلا سٹیپ ہے اب روایت میں اضطراب ہے, ہم جمع کر سکتے ہیں تو سب سے جمع کریں گے, جیسا کہ پہلی مثال میں گزر چکا ہم جمع کر چکے, یعنی یہ روایت ساری کی ساری صحیح ہیں, حج کے متعلق جو ہیں یہ اضطراب نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ضعیف ہے, اضطراب مفرد ضعیف روایت ہے, جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں حکم کے متعلق, مطلب ساری روایت صحیح ہے. کیوں صحیح ہیں, اس لیے کہ جمع کر سکتے ہم. اچھا جیسا فرماتے وَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ, اگر ہم ترجیح کر سکے دونوں میں سے ایک کی تو راجح پر عمل کیا جائے گا اور مرجوح جو ہے ضعیف ہے. وانتفى الاضطراب, اور جو راجح روایت ہے اس سے اضطراب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو خلل اس میں تھا وہ اس خلل سے پاک ہو جائے گی. دو روایتیں ٹکرا رہی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی تناقض نظر آ رہا ہے ہمیں. اگر ہم جمع کر سکتے ہیں تو کریں گے, جیسے کہ اس مثال میں گزر چکا ہے. اگر ہم جمع نہیں کر سکتے تو دیکھیں گے راجح مرجوح کیا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے اسٹیپ کی طرف جائیں گے. جو راجح ہے اگر مل گیا مرجح کوئی, جو راجح ہے وہ صحیح ہے, جو مرجوح ہے وہ مضطرب ہے, اس پہ عمل نہیں کریں گے ہم. راجح جو صحیح ہے اس پہ عمل کریں گے ہم, اور جو مرجوح ہے وہ اضطراب کی وجہ سے ضعیف ہے. مرجوح روایت کیوں ضعیف ہے, کیونکہ مضطرب ہے ہم کہیں گے. اچھا اس کی مثال دیکھیں, آپ شیخ صاحب مثال بیان کرتے ہیں. مثال ہو اس کی مثال یہ ہے, اختلاف الروایات فی حدیث بریرة رضی اللہ عنہا حین عتقت, یعنی مختلف روایت آئی ہیں جب سیدہ بریرة رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا, بین ان تبقى مع زوجها او تفارقه, تو اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اسی کے نکاح میں تو رہ سکتی ہے, اگر اسے الگ ہونا چاہتے تو رہے تو الگ ہو سکتی ہے, اس کی مرضی ہے, اسی پہ چھوڑ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے هل كان زوجها حرا او عبدا, تو اس کا خاوند جو ہے کیا وہ بھی غلام تھا جب وہ لونڈی تھی پہلے, یا وہ آزاد تھا, اب روایت دیکھیں جس کے متعلق آئی ہیں. فروى الاسود عن عائشه رضي الله عنها, اسود نے روایت کیا سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے, انہ کان حرا, کہ وہ آزاد تھے. وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن ابي بكر عنها, يعني عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے, نقل کی ہے, انہ کان عبدا, کہ وہ آزاد نہیں تھے بلکہ غلام تھے. رجحت روايتهما, جب اضطراب ہو گیا, اب ایک روایت میں ہے جی دونوں, ہاں دونوں کے راوی جو ہیں وہ سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, ام المؤمنین. سی مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ غلام تھے, سی بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ آزاد تھے. اب بخاری میں آزاد ہیں, روایت موجود ہے, حدیث نمبر 6751 میں, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6751 میں امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ آزاد تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1504 میں امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ وہ غلام تھے. اب وہ ایک ہو سکتے ہیں, یا تو غلام ہو سکتے ہیں اور یا وہ آزاد ہو سکتے ہیں, دونوں ایک وقت ہو سکتے ہیں, نہیں تعارض ہوا کہ نہیں, ٹکراؤ ہوا کہ نہیں, ٹکراؤ ہوا. ہم جمع کر سکتے دونوں کو, کیا ایک وقت میں غلام بھی ہو سکتا ہے آزاد بھی ہو سکتا ہے, جمع نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ کچھ مرجح ہے جو ایک دوسرے کو فوقیت دے دے. اب دیکھتے ہیں کہ جو روایت صحیح مسلم میں ہے وہ کس کی, اس کا راوی کون ہے, اور جو روایت بخاری میں ہے اس کا راوی کون ہے. جو روایت بخاری میں ہے اس کا راوی ہے الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا, جس میں بیان کیا گیا کہ وہ آزاد تھے. اچھا, جو روایت صحیح مسلم میں ہے ان کے راوی جو ہیں وہ ہیں عروہ بن الزبیر والقاسم بن محمد بن ابی بکر, ان دونوں نے روایت کیا کہ وہ کیا تھے, غلام تھے. ان دونوں سے کس کی روایت کو لیا گیا؟ رجحت روایتهما علی روایت الاسود, جو روایت صحیح مسلم میں ہے وہ راجح ہے, کیونکہ عروہ بن الزبیر والقاسم بن محمد بن ابی بکر دونوں رشتہ دار ہیں سید عائشہ کے. عروہ بن الزبیر کون ہے؟ زبیر بن عوام کا بیٹا ہے. زبیر بن عوام کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر کا خاوند ہے. سید اسماء کون ہے؟ سید عائشہ کی بہن ہے. تو عروہ کون ٹھہرا؟ بھانجا ٹھہرا سید عائشہ کا, ٹھیک ہے. اچھا, محمد بن ابی بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ سید عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ والد ہیں. محمد کون ہے؟ بھائی ہیں. اب بھائی اور بھانجے روایت کر رہے سید عائشہ سے, وہ زیادہ قریب سچ کے زیادہ قریب ہیں, یا اسود جو دور کے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں سچ کے, فیملی ممبر زیادہ قریب ہیں. اس لیے اس روایت کو ترجیح دیا گیا کہ یہ روایت راجح ہے اور وہ روایت جو ہے مرجوح ہے. تو کون ٹھہرے خاوند, آزاد ٹھہرے یا غلام ٹھہرے؟ غلام. جو صحیح مسلم کی روایت ہے وہ صحیح ہے, اگرچہ سند کے اعتبار سے دونوں روایت صحیح ہیں. اسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح ترین کتاب ہے, کہتے ہیں صحیح ترین کتاب ہے, سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے, متن کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, لیکن بھی ہے بیچ میں بعض شاذ روایت بھی موجود ہیں اور بعض مرجوح روایت بھی موجود ہیں. شاذ روایت کی مثال میں نے بیان کی تھی کہ جب حساب ہو جائے گا اور جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے جنتی, اور دوزخ میں لوگ داخل ہو جائیں گے دوزخی, تو جگہ بچے گی خالی. اب ایک روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ جگہ جو ہے کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے. دوسری روایت میں ہے کہ وہ جگہ جو خالی ہے بچے گی دوزخ میں ہے. اچھا, جو خالی جگہ جنت میں ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے لیے ایک خاص قوم اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا قیامت کے دن جنت کے لیے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ جگہ خالی جہنم میں ہے کہ ان کے لیے خاص قوم پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ دن قیامت کے دن, کیونکہ عذاب ملے جہنم میں. جب شریعت کی بنیادیں پہ اس کو تولا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ خاص پیدا کرے گا عذاب کے لیے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں ولا یظلمون نقیرا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم ذرا برابر بھی نہیں کرتا, سب سے کم. اپنے کھجور دیکھیے, اس کی گٹلی دیکھیے, اس میں ایک ڈپریشن ہے, ڈاٹ ہے چھوٹا سا سائڈ پہ, اسے نقیر کہتے ہیں, نقر وہ جو ڈاٹ جو ڈپریشن ہے. اتنے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اب یہ نقیر کی بات کیوں استعمال کی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ سننے والے عرب ہیں, کھجور کھانے والے ہیں, تاکہ وہ ابو لہب بھی جان لے, ابو جہل بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا, کرتے نہیں ظلم اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے عباد پر. حرم تو ظلم علی نفسی, حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا, اے میرے بندوں آپس میں ظلم نہ کرنا. سبحان اللہ. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت جس میں جنت میں جگہ خالی تھی اس کو زیادہ تقویت ملی, کیونکہ زیادہ شریعت بنیادوں میں وہ ہے اور اس حالانکہ راوی دونوں برابر ہیں ثقات میں, ثقہ میں. اس کو کیوں میں نے محفوظ کہا اور جہنم کی روایت کیوں ہم نے شاد کہا؟ اس لیے کہ وہ شریعت کی بنیادوں کے مطابق ہے اور یہ شریعت بنیادوں کے مخالف ہے. اب یہاں پر کیا ہوا, شاد روایت موجود ہے. اب اس روایت میں کون سی روایت ہے؟ یہ مرجوح مقرب روایت میں موجود ہے, اگرچہ سند بالکل ٹھیک ہے. اس لیے میں ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں, بعض ساتھی کیا کرتے ہیں, حدیث کی کتاب اٹھائی اور شرح شروع کر دی. ایسے نہیں ہوتا, علم حاصل کریں تاکہ آپ جانیں کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ اس کا کوئی معارض تو نہیں ہے. اب حدیث تو صحیح بخاری میں, کوئی معارض تو نہیں ہے. اگر کوئی معارض روایت ہے یہ مرجوح تو نہیں ہے, یہ شاذ تو نہیں ہے, وہ قریب تو نہیں ہے, منسوخ تو نہیں ہے, اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اب یہ بتائیں گے علماء. اس لیے جس نے عالم سے علم حاصل کیا ہے تو اس کا پاؤں مشکل سے پھسلتا ہے, پھسل سکتا ہے پاؤں, غلطی ہو سکتی ہے, کوئی معصوم نہیں ہم لوگ, لیکن کم چانسز ہیں. لیکن جو کتاب کھول کے جس کی استاد ہی کتاب ہو تو غلطی سے بھرا ہوا ہے وہ, کیونکہ کتاب کبھی استاد نہیں ہو سکتی. اگر استاد کتاب ہوتی تو دنیا میں سارے عالم ہوتے نا. تو کتاب استاد نہیں ہے, استاد استاد ہے. استاد سے جو علم حاصل کرتا ہے اس کے علم میں مضبوطی حاصل ہوتی ہے, اور بغیر استاد کی تو کمزوری ہے, کمزوری ہے ہر طرف سے. اچھا آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں لقربہما, یعنی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کی روایت کو کیوں ترجیح دی اسود کی روایت پر. لقربہما منہا لأن خالت عروہ وعمت القاسم, کیونکہ ان دونوں کے رشتہ دار ہیں, عروہ کی خالہ ہیں رحمہ اللہ, اور قاسم رحمہ اللہ کی کیا ہیں؟ پھوپھی ہیں, عمہ. کیونکہ روایت محمدی نے بھول گیا تھا, میں محمدی نے روایت قاسم کی ہے, القاسم بن محمد اوپر لکھا ہے, یعنی بھانجا اور بھتیجا, ایک بھانجے دوسرا بھتیجا ہے, اور دونوں شاگرد ہیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے. اسود بھی شاگرد ہے, یعنی انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے, لیکن یہ زیادہ قریب ہیں, اور جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. وہ عمل اسود, اور اسود جو ہے فاجنبی منہ, وہ اجنبی ہے. مع ان فی روایت ہی انقطاع, اور دوسری مشکل یہ ہے اسود کی روایت میں اس میں انقطاع ہے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسود نے براہ راست عائشہ سے نہیں سنا, کسی اور سے سنا ہے. یہ اور کون ہے؟ صحابی بھی ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی تابع بھی ہو سکتا ہے, اس لیے یہ روایت جو ہے مرسل ہے. اور امام بخاری نے خود فرمایا ہے, دیکھیں اللہ اکبر, قال البخاری قول الاسود منقطع, اسود کا قول منقطع ہے. وقول ابن عباس رضی اللہ عنہما رأيته عبدا اصح, اچھا امام بخاری میں دیکھیں انصاف سے کام لیا ہے. صحیح بخاری میں دونوں روایت موجود ہیں, حر والی بھی ہے آزاد والی, اور غلام والی بھی موجود ہے. جو آزاد والی ہے اس کا نمبر ہے 6751, جو غلام والی ہے اس میں آزاد کا لفظ ہے وہ 6754 ہے, 54, ٹھیک ہے نا. اچھا امام بخاری خود فرماتے ہیں قال البخاری, اس روایت کے بعد 6754 کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں قال البخاری قول اسود منقطع, اسود کا قول میں انقطاع ہے. وقول ابن عباس رضی اللہ عنہما رأيته عبدا اصح, وسن عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ سیدہ بریرہ کا خاوند جو ہے وہ غلام تھا، اور یہ اصح ہے، یہ قول زیادہ صحیح ہے. تو امام بخاری میں اگر کوئی ایسی روایت بھی آ جائے تو دوسری صحیح روایت موجود ہوتی، یاد رکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد والی روایت مضطرب ہے، ضعیف ہے، اور غلام والی روایت صحیح ہے. جیسا فرماتے ہیں والمضطرب، یعنی وحکم المضطرب، مضطرب کا حکم کیا ہے؟ با وحکم المضطرب ضعیف لا يحتج به، مضطرب روایت ضعیف ہوتی ہے، قابل حجت نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اضطراب کی وجہ کیا ہے، مضطرب کیوں ضعیف ہے؟ جیسا فرماتے ہیں لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط على عدم ضبط رواته، کیونکہ اضطراب اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے راوی جو ہیں ان کا ضابطہ درست نہیں ہے، ان کا حافظہ ان کا ضابطہ درست نہیں ہے. الا یہاں پر استثناء ہے سوائے اس کے. اب ایک اور مثال آنے والی ہے. الا یہ کہ اذا كان الاضطراب لا يرجع الى اصل الحديث، الا یہ کہ ایسا اضطراب پایا جائے جو حدیث کی اصل بنیاد سے اس کا تعلق نہ ہو. فانه لا يضر، تو ایسی روایت میں کوئی حرج نہیں، کوئی ضرر نہیں. مثال، اس کی مثال دیکھیں آپ. اختلاف الروایات في حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه، ایک اور روایت ہے سیدنا فضال بن عبید رضی اللہ عنہ سے، مختلف روایات ہیں. انہ اشترى قلادہ یوم خیبر ب12 دینارا، کہ انہوں نے ایک ہار لیا خیبر کے دن 12 دینار کا، فیہ ذہب و خرز، جس میں سونا تھا اور موتی بھی تھے، دونوں مکس تھے، سونا اور موتی. قال ففصلتها، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو الگ الگ کیا. فوجدت فیہا اکثر میں 12 دینار، جب میں ان کو الگ الگ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں 12 دینار سے زیادہ ہے سونا جو ہے. اچھا، فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی اور ان کو بیان کیا کہ میں نے کیسے خریدا، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباع حتى تفصل، بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی تفصیل نہ جان لو. یعنی خرید و فروخت میں یہ شرط ہے کہ آپ کو جو خرید رہے ہیں وہ جاننا چاہیے کہ آپ خرید کیا رہے ہیں، اور بیچ رہے ہو پتہ ہو کہ وہ بیچ کیا رہا ہے. ففی بعض الروایات ان فضال اشتراها وفی بعض ان غیرہ سألہ عن شرائها، تو ایک روایت میں ہے کہ سیدنا فضال نے خود خریدی، دوسری میں روایت میں ہے کہ کسی اور نے خرید سیدنا فضال سے سوال کیا کہ میں نے یوں خریدا ہے. اچھا، وہ فی بعض روایت انہ ذہب و خرز، ایک روایت میں، بعض روایت میں ہے کہ سونا اور موتی دونوں مکس ہیں. وہ فی بعض ذہب و جوہر، اور دوسری روایت میں ہے کہ سونا ہے اور مجوہرات ہیں دوسری موتوں کے علاوہ. وہ فی بعض خرز معلق بذہب، اور بعض روایت میں ہے کہ ہیں تو سارے موتی لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا سونا بھی ہے. وہ فی بعض ب12 دینارا، بعض روایت میں ہے کہ 12 دینار کا خریدا. وہ فی بعض ب9 دنانیر، بعض روایت میں ہے کہ 9 دینار کا خریدا. وہ فی بعض 7، اور بعض روایت میں ہے کہ 7 دینار کا خریدا. اسے مسلم نے روایت کیا کتاب المساقات میں، باب بیع القلادہ فیہ خرز و ذہب. اور ان روایات کو حافظ بن حجر نے تلخیص الحبیر میں بیان کیا. اس کی چند یہاں پر جو مختصر بات ہے شیخ ابن عثیم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال الحافظ بن حجر، حافظ بن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وهذا لا يوجب ضعفا، اور یہ جو اضطراب نظر آتے ہیں ہمیں اس سے یہ واجب نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف ہے، یا ضعف کی نشانی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، جو مقصد ہے اس روایت کا وہ ایک ہے اور وہ محفوظ ہے، لوگوں نے سمجھ لیا اور جان لیا، فقہا نے سمجھ لیا اور لوگوں نے بھی جان لیا، اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیا. کیا مقصد ہے روایت کا؟ مقصد یہ ہے کہ کتنا تھا کتنا نہیں تھا، مقصد ایک. مقصد یہ کیا ہے؟ وہ النہی عن بیع ما لم يفصل، کہ جس چیز کا تمہیں تفصیل کا علم نہ ہو اسے خریدو نہیں اور اسے بیچو نہیں. مقصد یہ ہے نا روایت کا, تو اصل مقصد محفوظ ہے کہ نہیں, اس میں کوئی گڑبڑ ہے نہیں ہے. گڑبڑ کس چیز میں ہے کہ کتنے کا تھا, کتنا سونا تھا, کتنا وہ تھا, یعنی تفصیل میں تو اختلاف, کیونکہ تفصیل پتہ ہی نہیں تھا. تفصیل میں اختلاف آیا ہے کیونکہ تفصیل میں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا تفصیل تھی, لیکن جو حدیث کا جو فائدہ ہے وہ موجود ہے کہ نہیں, اس میں کوئی مشکل ہے؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وَأَمَّا جِنْسُهَا أَوْ مِقْدَارُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَا يُجْبُ الْإِضْطِرَابَ. اور یہ دیکھنا کہ اس کا جنس کیا تھا, صرف سونا تھا یا سونا اور موتی تھے, یا موتی اور جوہرات تھے یا سونا اور جوہرات تھے, یا سونا کم تھا موتی زیادہ تھے, یا جنس ہے. اور مقدار سمجھ آئی اس کی کتنی قیمت تھی, 12 دینار تھے یا 9 تھے یا 7 تھے. فلا يتعلق به في هذه الحال, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل مقصد ہے, اصل متن جو ہے, اصل مقصد جو ہے, جو فائدہ ہے حدیث کا, جو پیغام ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فی هذه الحال ما يوجب الاضطراب, اس کا کوئی تعلق نہیں اضطراب سے. ٹھیک ہے, یہاں پر حفظ ابن حجر کا قول ختم ہوا. الف ہا جب ہوتا ہے, الف ہا آخر میں لکھا ہے نا, الف ہے, الف ہے کا کیا مطلب ہے؟ انتہا کلامہ, الف انتہا کلامہ کا آخری ہے, الف شروع کا اور ہے آخری, یعنی جس کی بات میں نقل کر رہا ہوں اس کی بات ختم ہوگی, اب میری بات شروع ہے. یعنی علماء نے یہ بھی انصاف کیا ہے کہ یہ کس کی بات ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی کتاب اٹھائیں گے, جو کسی عالم کو نقل کرتے ہیں تو اس کے قول کے بعد لکھیں گے انتہا کلامہ, تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میرا, یعنی ان کو یہ فرق واضح نمایاں ہو جائے کہ میرا قول کون سا ہے جو میری رائے ہے, اور جس عالم کی بات میں نقل کروں اس کا قول کہاں تک ختم ہوا, تاکہ اس عالم کی طرف ایسا قول نہ میں نقل کروں جو انہوں نے کہا نہیں ہو. یعنی اس میں بھی دیکھیں لفظ میں بھی انصافی ہے. وَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْإِضْطِرَابَ, اور بھی ایک وجہ ہے جس میں اضطراب نہیں ہوتا. مَا يَقْعُ مِنَ الْاِخْتِلَافِ فِي اسْمِ الرَّاوِ أَوْ كُنْيَتِهِ, اگر اختلاف راوی کے نام یا کنیت میں ہو, او نحو ذلك, یا ایسا کوئی دوسرا مسئلہ ہو. مع الاتفاق على عینه, جبکہ ہم یہ جان چکے وہ شخص بعینہ کون ہے. احمد بن حنبل امام ہے, معروف ہے. اگر کوئی شخص کہے ابو صالح, دوسرا کہے ابو عبداللہ, فرق پڑتا ہے, یہ اضطراب ہوگا. ذات ایک اور ثقہ بھی معروف ہے, اشکال تب ہوگا جو ابو صالح دو ہیں, ایک صحیح ہے ایک ثقہ ہے, دوسرا ضعیف ہے, وہ ہم پتہ بھی نہ چلا جیسا کہ یہ کون سا ہے, تب تو ضعیف ہے, اضطراب ہے کہ نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ابو صالح کے شاگرد ہم نے دیکھے ہیں اور استاد دیکھے, پتہ چلے کہ امام احمد بن حنبل ہے, تو پھر اضطراب ہے, پھر اضطراب نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں كما يوجد كثيرا في الاحاديث الصحيحه, جیسا کہ اکثر سے حدیثوں میں پایا جاتا ہے. ایک حدیث پڑھیں گے ابو عبداللہ ہے, دوسرے پڑھیں گے احمد ہے, تیسرے پڑھیں گے ابو صالح ہے, تو راوی تو ایک ہے. تو اس طریقے سے جیسے ہمارے کہا تدریس الشیوخ میں بعضوں کی کنیت کو بیان کرتے ہیں کسی صحیح مقصد کے لیے, تو اس طریقے سے یہ اضطراب نہیں سمجھا جاتا سند میں روایت میں.